نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الله تعالى شأنه نے اس دنیا کی خاصیت یہ بنائی ہے کہ یہاں خوشی بھی ہے اور غمی بھی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں دو جگہ ہیں، ایک جنت ایک جہنم، جنت میں خوشی ہی خوشی ہے، وہاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غمی نہیں ہوگی، اور جہنم میں غمی ہی غمی ہے. وہاں ایک رائی کے دانے کے برابر خوشی نہیں ہوگی. جنت کا کوئی لمحہ غمی میں نہیں گزرے گا، اور جہنم کا کوئی لمحہ خوشی میں نہیں گزرے گا. جنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں خوشی ہی خوشی ہے، جہنم کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں غمی ہی غمی ہے. اور اس دنیا کی اللہ تعالی شانہ نے خاصیت یہ بنائی ہے کہ یہاں خوشی بھی ہے غمی بھی ہے، خوشی کے اسباب بھی ہیں غمی کے اسباب بھی ہیں. یہاں اگر راحت ہے تو پریشانی بھی ہے، یہاں اگر سکون ہے تو بے قراری بھی ہے، یہاں اگر بیماری ہے تو صحت بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، یہاں اگر عزت ہے تو ذلت بھی ہے، یہاں اگر جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے، یہاں اگر حیات اور زندگی ہے تو موت بھی ہے، یہاں اگر مالداری ہے تو فقر بھی ہے. اس دنیا میں رہ کر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی زندگی میں غمی ہی غمی دیکھی، خوشی کبھی نہیں دیکھی. یہ بات الگ ہے کہ انسان بہت جلد بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے اور حالات سے مغلوب ہو کر زبان سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہے کہ میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی. لیکن یہی شخص جب اپنے ہوش کو سنبھالتا ہے اور غور کرتا ہے تو اسے نظر یہ آتا ہے کہ جتنی خوشیاں دیکھی ہیں اتنی غمیاں نہیں. تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی میں میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، غمی ہی غمی رہی میری زندگی میں. اسی طرح کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے زندگی میں غمی ہی غمی دیکھی، کبھی خوشی نہیں دیکھی. اسی طرح جو شخص اس وقت غم میں ہے اسے ہر وقت خوشی کی امید رہے گی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں غمی کے بعد خوشی، خوشی کے بعد غمی آ سکتی ہے. تو جو خوشی میں ہے اسے غمی کا اندیشہ رہتا ہے، جو غمی میں ہے اسے خوشی کی امید رہتی ہے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اس میں بہت حکمتیں ہوں گی کہ اللہ تعالی شانہ نے دنیا کو ایسا کیوں بنایا، ایسا کیوں بنایا کہ خوشی کے بعد غمی آ جاتی ہے، غمی کے بعد خوشی آ جاتی ہے، راحت کے بعد پریشانی، پریشانی کے بعد راحت، بیماری کے بعد صحت، صحت کے بعد بیماری، عزت کے بعد ذلت، ذلت کے بعد عزت. ایک حکمت یہ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کا امتحان لے، اپنے بندوں کو آزمائیں. اللہ تعالی غمی کے اسباب پیدا کرتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ ان حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں، اور خوشی کے اسباب پیدا کرتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں. صبر اور شکر، یہی کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. زندگی میں صبر اور شکر آ گیا تو انسان کامیاب ہے. حالات اچھے نہیں، صبر کرو، اور حالات اچھے ہیں تو شکر کرو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے دل دماغ سے اللہ کو یاد کرے، اور 24 گھنٹے جب دل دماغ سے اللہ کو یاد کرے گا تو مصیبت آئے گی تو اللہ کو یاد کرے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لہذا مجھے صبر کرنا چاہیے. اور اچھے ماحول سے گزرے گا تو دل دماغ میں اللہ بسا ہوا ہے تو یہ خیال آئے گا کہ جو کچھ اچھائی مجھے نظر آ رہی ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، لہذا مجھے شکر کرنا چاہیے. اور جب بندہ شکر اور صبر کے ذریعے عملاً اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالی شانہ اس پر ہر لمحہ، ہر موقع پر، ہر وقت اپنی بارگاہ سے رحمتوں کو برساتا رہے گا. صبر اور شکر، صبر اور شکر. تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو شرعی حد میں رہ کر اس تکلیف، اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. بے صبری کا شکار ہو کر شرعی حد سے باہر نہ نکلے، شرعی حد میں رہ کر. فقر ہے، تنگی ہے، تو اس فقر اور تنگی کو دور کرنے کے لیے شرعی حد میں رہ کر جو اسباب اختیار کیے جا سکیں کریں. حرام میں مبتلا نہ ہو تنگی دور کرنے کے لیے، حرام میں مبتلا نہ ہو فقر دور کرنے کے لیے. اگر شرعی حد میں رہ کر جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی وہ فقر، وہ تنگی دور نہ ہو تو صبر کرے، مر جائے، جان دے دے، مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی نہ کرے. ایسا ہوگا نہیں کہ کسی کو جان دینی پڑے گی، ایسا ہوگا نہیں کہ کسی کو مرنا پڑے گا. نظر ایسا آ سکتا ہے، نظر ایسا آ سکتا ہے، کہ اگر میں نے یہ ناجائز کام نہیں کیا، بس یہی ایک راستہ ہے اس تنگی اور اس فقر کو دور کرنے کا، اور اگر یہ کام میں نے نہیں کیا تو میری موت واقع ہو سکتی ہے، ایسے نقشے نظر آ سکتے ہیں. ہوتا نہیں ایسا، اس لیے کہ ایسے نقشے اگر نظر نہیں آئیں گے تو امتحان ہی کیا ہوا، یہ امتحان ہے. اور بندہ جب جم جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، میں مر جاؤں، میری بیوی مر جاوے، میرے بچے مر جاوے، میرے ماں باپ مر جاوے، پورا گھر تباہ ہو برباد ہو جائے، مگر شریعت سے باہر نہیں نکلوں گا. بس جب بندہ جم جاتا ہے اس بات پر، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے پھر نصرت کے دروازے کھلتے ہیں. کوئی بھی حالت ہو، بیماری ہو، کورٹ میں مقدمہ ہو، کوئی دشمن پیچھے پڑا ہوا ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، شرعی حد میں رہ کر اچھے علماء، اچھے مفتیوں سے رہنمائی لے کر جائز اسباب کو اختیار کر کے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس کوشش کے نتیجے میں کامیابی نہ ہو تو پھر صبر کیا جائے، صبر کیا جائے. یہ صبر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک بخشش ہے. بخشش، صبر عطا ہے، بخشش ہے. اگر مجھے روٹی کی ضرورت ہے اور مجھے کوئی روٹی دے دے تو میرا اللہ سے تعلق ہوگا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے اللہ کی عطا ہے جو نوید کے واسطے سے آئی ہے، جو ثاقب کے واسطے سے آئی ہے، جو اسد کے واسطے سے آئی ہے، جو محمود کے واسطے سے آئی ہے. یہ سبب بنے، مگر عطا اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے. خوش ہوتا ہے بندہ. بیماری ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں. غریب ملکوں میں بیمار ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور کہیں سے علاج معالجے کے لیے اسباب تیار ہو گئے تو اس کا اللہ سے تعلق ہوگا، تو یہ سمجھے گا کہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، بخشش ہے. یہ عطا ملی، روٹی ملی، بھوک دور ہو گئی، روٹی ملی، بھوک دور ہوئی، بھوک دور ہوئی تو بھوک کی وجہ سے جو پریشانی تھی وہ پریشانی دور ہو گئی. پیسے ملے، علاج ہوا، علاج ہوا، بیماری دور، بیماری دور، بیماری کی وجہ سے جو پریشانی تھی وہ دور. اللہ کی طرف سے سینکڑوں عطائیں ہر وقت ہمیں ملتی رہتی ہیں. تو یہ جو عطائیں ہیں جتنی بھی ہیں، ان ساری عطاؤں سے، ان ساری بخششوں سے، ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو عطا اور جو بخشش اور جو نعمت ہے وہ صبر کی نعمت ہے، صبر کی آتا ہے، صبر کی بخشش ہے. کیوں؟ اس سے کہ روٹی نہیں، اور روٹی کے لیے پیسے بھی کہیں سے نہیں آتے، روٹی کے لیے گیہوں بھی کہیں سے نہیں آتے، روٹی کے لیے آٹا بھی نہیں آتا. یہ ساری آتائیں ہیں، نہ آٹے کی آتا اور بخشش ہے، نہ گیہوں کی آتا اور بخشش ہے، نہ روٹی کی آتا اور بخشش ہے، نہ پیسے کی آتا اور بخشش ہے. پریشانی ہے، پریشانی ہے. اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ سے صبر کی عطا آ جاتی ہے، صبر آ جاتی ہے، پریشانی کافور ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو زیادہ بڑی اور زیادہ وسعت والی عطا نہیں دی گئی ہے صبر کے مقابلے میں. روٹی ہے تو بھوک گئی، مگر ننگا ہے تو اب کپڑے کی ضرورت پڑے گی، کپڑے مل گئے تو بدن چھپ گیا، مگر گھر نہیں ہے تو چھت کی ضرورت پڑے گی، گھر مل گیا چھت مل گئی، مگر بیمار ہے تو دوا کی ضرورت پڑے گی، دوا مل گئی بیماری کا مسئلہ حل ہوا، مگر مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو وکیل کے لیے فیس کی ضرورت ہے، تو کس کس عطا کو تلاش کرتے رہیں گے؟ مگر جسے صبر مل گیا تو صبر سے فقر کا مقابلہ بھی کر لے گا، صبر سے بھوک کا مقابلہ بھی کر لے گا، صبر سے چھت نہیں ہے اس کا مقابلہ بھی کر لے گا، صبر سے ظلم کا مقابلہ بھی کر لے گا، صبر سے ذلت کا مقابلہ بھی کر لے گا، صبر سے ہر چیز کا مقابلہ کر لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو زندگی میں صبر لاؤ، میری ماؤں اور بہنوں زندگی میں صبر لاؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری کے ہم شکار ہو جاتے ہیں اور ذہن میں ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے اور ہونا ہی چاہیے، اور پھر ویسا نہیں ہوتا تو پریشانی۔ پریشانی کس کو کہتے ہیں؟ ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہو تو پریشانی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی، طبیعت کیسی ہے آپ کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسے شخص کی طبیعت پوچھتے ہو جس کی مرضی سے اللہ کی کائنات میں سب کچھ چلتا ہے، خدائی کا دعویٰ، یہ چاند چل رہا ہے میری مرضی سے، سورج چل رہا ہے میری مرضی سے، سب کچھ میری مرضی سے چل رہا ہے۔ کہ ایسے شخص کی طبیعت پوچھتے ہو جس کی مرضی سے اللہ کی کائنات میں سب کچھ چل رہا ہے، توبہ توبہ، ایسی بات آپ کی زبان سے؟ کہا کہ ہاں حقیقت ہے، سب کچھ میری مرضی سے چل رہا ہے، بیمار ہوتا ہے کوئی تو میری مرضی سے، اچھا ہوتا ہے تو میری مرضی سے، میں بھی بیمار ہوتا ہوں تو اپنی مرضی سے، اور اچھا ہوتا ہوں تو اپنی مرضی سے، بھوکا رہتا ہوں اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، سب کچھ میری مرضی سے چلتا ہے، اور جب میری مرضی سے پوری کائنات چلتی ہے تو ایسے شخص کی طبیعت پوچھتے ہو، وہ کتنے مزے میں ہوگا آپ کی زبان سے ایسی بات؟ تو کہا کہ ہاں میں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا اور اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اب میری مرضی رہی ہی نہیں، میری مرضی وہ ہے جو اللہ کی مرضی، اور سب کچھ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، اب ہماری مرضی اللہ کی ہو گئی تو ہماری مرضی سے سب کچھ چل رہا ہے، اب ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ جس حال میں رکھے۔ حضرت عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے چار بیٹے تھے، ان چار بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا اچانک انتقال ہو گیا ایک بڑے ایکسیڈنٹ میں، اور جس دن یہ حادثہ پیش آیا اسی دن ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا یہ پیر جو ہے ایک پیر اسے کاٹ دینا پڑے گا ورنہ خطرے میں ہے، آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ چار بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور چار اہم اہم عضو، دو ہاتھ اور دو پیر، ان میں سے ایک کو کاٹا گیا۔ بیمار تھے، ظاہر ہے کہ جب بیمار تھے اور جب ان کا پیر کاٹا گیا تو رات کو رشتے دار جاگے نگرانی کرنے کے لیے، تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جا کر دیکھتے تھے، اندھیرا تھا، اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑے تابعی ہیں عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، امت تک بہت علم پہنچا ہے، مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں عروہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ ہیں، ان سے بہت اکتساب فیض کیا۔ تو ان کے گھر کے افراد میں سے کسی نے روایت کیا کہ جب رات کو ان کی نگرانی ہو رہی تھی تو کچھ بول رہے تھے تو چھپ کر کے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں ایسے موقع پر کہ کیا ان کے دل دماغ سے کیا بات گزر رہی ہے, کتنی پریشانی ان کو ہو رہی ہوگی. کہا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے, تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے چار بیٹے دیے تھے اس میں سے صرف ایک تو نے لیا, تین میرے پاس رکھے. چار بیٹے دیے تھے اس میں سے صرف ایک تو نے لیا اور تین میں تیرے تھے بیٹے, چار کے چار. اگر تو چاروں کو لے لیتا پھر بھی وہ تیرے تھے, مگر نہیں تو نے صرف ایک لیا اور تین میرے پاس رکھے. اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ چار بڑے بڑے عضو دیے تھے مجھے زندگی گزارنے کے لیے, ان میں سے تین میرے پاس رکھے, صرف ایک تو نے لیا. ہمیں سر میں درد ہو جاتا ہے بے صبری کے شکار, اور بے صبری کے ساتھ پھر ناشکری کے شکار, دونوں جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. داڑھ میں ذرا, دانت میں ذرا تکلیف ہو جاتی ہے, انگلی میں تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے, بے صبری کے شکار, بے صبری کے نتیجے میں ناشکری میں مبتلا. میرے بھائیو دنیا میں راحت بھی آئے گی پریشانی بھی آئے گی, دنیا میں خوشی بھی ہوگی غمی بھی ہوگی, اور عجیب اللہ کا نظام ہے کہ دونوں حالتیں میری اور آپ کی آزمائش کے لیے ہے, میرے اور آپ کے امتحان کے لیے ہے, اور اسی امتحان کے نتیجے میں جنت ملے گی جہنم سے بچاؤ ہوگا. مگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا لطف و کرم اتنا زیادہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں کو اینالائز کرتے ہیں, زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہیں, زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں, زندگیوں کو اسیس کرتے ہیں, اور سکون کے ساتھ اگر زندگی میں آئے ہوئے خوشگوار لمحات کو شمار کرتے ہیں اور زندگی میں آئے ہوئے غم کے مواقع کو شمار کرتے ہیں تو زندگی میں ہمیں صرف 1% غمی نظر آئے گی, 1%, 1% سے بھی کم, 99% وہ لمحات نظر آئیں گے جو بڑے خوشگوار تھے. مگر جب دل میں صبر نہ ہو, دل کا تزکیہ نہ ہو, تزکیہ دل کو صاف نہ کیا ہو, تو پھر دل میں صبر نہیں ہوتا, دل میں شکر نہیں ہوتا, اور جب دل میں صبر اور شکر نہیں تو دماغ میں بھی صبر اور شکر نہیں آ سکتا, پھر زبان پر صبر اور شکر نہیں آ سکتا. عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالی کا تزکیہ ہو چکا تھا, دل ان کا صاف ستھرا تھا, اس لیے دماغ میں یہ بات آئی, اور پھر دماغ میں جو بات آئی اس کی زبان نے ترجمانی کی. صبر و شکر, اور میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ دیتا بھی ہے پر لیتا بھی ہے. واللہ یقبض ویبسط, قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ ہاتھوں کو بند بھی کرتا ہے اور اللہ ہاتھوں کو پھیلاتا بھی ہے, یعنی کبھی کبھی روکتا بھی ہے اور کبھی کبھی دیتا بھی ہے. تو اللہ دیتا بھی ہے, اللہ لیتا بھی ہے, تو دینے اور لینے کی صورت ہوتی ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ صرف دیتا ہے لیتا نہیں ہے. اللہ صرف دیتا ہے لیتا نہیں, وہ دے کر کے بھی دیتا ہے اور لے کر کے بھی دیتا ہے, اللہ لیتا نہیں کبھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو جب کانٹا چھپ جاتا ہے, کانٹا بچپن میں ہمیں بہت کانٹے چھپے ہیں, کانٹا چھپ جاتا ہے, بہت معمولی بات ہوتی ہے, دیہات میں رہنے والوں کو پوچھیے. انگلینڈ میں ہم بوٹوں میں رہتے ہیں, چپلوں میں رہتے ہیں, اس لیے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کانٹا لگتا ہے. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کانٹا لگا یوں نکال کر کھیلنے لگ گئے, کانٹا کانٹا لگتا ہے, چھپتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے. تو کانٹا لگتا ہے ایک مومن کو, یعنی کتنی چھوٹی تکلیف. جہاں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہاں ماحول ایسا ہی تھا, عربستان میں سب کے پاس چپلیں نہیں ہوتی تھی, سب کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے, کانٹے یوں لگتے تھے,
یوں نکال کر کے پھر کام میں لگ گئے. تو ایک بہت چھوٹی سی تکلیف کو بیان کیا کہ کانٹا چھبتا ہے. تو دیکھو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تھوڑی دیر کے لیے راحت کو لے لیا. ہاں جب تک وہ چھبتا رہا چند سیکنڈ کے لیے, چند منٹ کے لیے, اور کبھی کبھی ذرا 24 گھنٹے کے لیے بھی درد ہوتا ہے, تو اتنی دیر کے لیے آپ کی راحت لے لی اور تکلیف دی تو اللہ نے لے لی راحت, اللہ نے لیا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کانٹا چھبتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں, اسے اجر و ثواب دیتے ہیں اور درجے بلند فرماتے ہیں. تو میں آپ سے 1 پاؤنڈ لے لوں اور اس کے بدلے میں 5 پاؤنڈ دوں تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا نے ہمارا 1 پاؤنڈ لے لیا. اللہ تھوڑا لے کر کے پھر دیتا کتنا ہے وہ تو دیکھیے. تو اللہ جل جلالہ عام نوال وہ صرف دیتے ہیں لیتے نہیں, اور اگر لیتے ہیں تو وہ بھی دینے کے لیے لیتے ہیں. اس لیے خندہ پیشانی کے ساتھ مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے. آؤٹ لک ہمارا پازیٹو ہونا چاہیے, نظر ہماری مثبت ہونی چاہیے کہ نہیں اللہ کوئی کام غلط نہیں کر سکتا, اللہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے. ہاں عاجزی کی جائے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تمہارے اوپر تکلیف آئے اول تو یہ کہ تکلیف کو مانگو مت کہ اللہ مجھے بھی یہ تکلیف دے دے تاکہ میرے درجے بلند ہو, میرے گناہ معاف ہو. نہیں, اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میرے گناہوں کو بغیر مصیبتوں کی بھی تو معاف کر سکتا ہے, میرے درجوں کو بغیر مصیبتوں کے بھی تو بلند کر سکتا ہے, مجھے ولایت کے مقام پر بغیر تکلیفوں کے بھی تو پہنچا سکتا ہے. اے اللہ عافیت کے ساتھ وہاں تک پہنچا دیجئے جہاں تک آپ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. اور اگر مصیبت میں گر گئے, اے اللہ میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے, میں بہت گنہگار ہوں اور آپ مجھے آخرت میں سزا دینا نہیں چاہتے, کتنا کرم ہے آپ کا کہ آپ دنیا میں مجھے تھوڑی تھوڑی سزا دے کر مجھے آخرت کی پکڑ سے بچانا چاہتے ہیں. آپ بڑے کریم ہیں کہ میرے جیسے نالائق اور گنہگار کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں, مگر اے اللہ آپ اس کے بغیر بھی تو مجھے معاف کر سکتے ہیں. اے اللہ میں آزمائش کے لائق نہیں ہوں, آپ تو مجھے اس راستے پہ چلا کے کچھ دینا چاہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کو میں سمجھ نہ سکوں اور نالائقی سے میں پھسل جاؤں اور دور ہو جاؤں. اے اللہ مجھے یہ کریں, عافیت مانگے اللہ سے, دعائیں مانگے, عاجزی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ عبدیت کو بہت پسند فرماتے ہیں, اور جب بندہ جھکتا ہے اور عبدیت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں, اللہ بہت خوش ہوتا ہے, بہت پسند ہے اللہ کو. لیکن مصیبتوں کے بارے میں منفی خیالات نہ آئے, نیگیٹو خیالات نہ آئے کہ میں زندگی میں کبھی کامیابی نہیں دیکھوں گا, آئی ول نیور بیکم سکسیسفل ان لائف, میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے نا. کیا آپ کو پیسے مل گئے تو آپ کی قسمت چمکی ہوئی ہے, اور فقر آ گیا تو قسمت پھوٹی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الفقر و فقری, ہمارے گھر میں فقر آتا ہے تو قسمت پھوٹی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر تو میرے لیے فخر کی چیز ہے. مسلمان کی ہر حالت, مومن کی ہر حالت اچھی ہی اچھی ہے, زندہ رہتا ہے تو بھی مومن اچھا اور مرتا ہے تو بھی مومن اچھا, کینسر سے بچ کر رہتا ہے تو بھی مومن اچھا اور کینسر میں مبتلا ہوتا ہے تو بھی مومن اچھا. مومن کی ہر حالت اچھی ہی ہوتی ہے, یقین کیجئے آپ, اور دل کو تسلی دیجئے کہ میں ایمان والا ہوں, صاحب ایمان. چاہے میرا ایمان کمزور ہے, چاہے میرا ایمان کم درجے کا ہے, چاہے میں نے اس ایمان کی اب تک قدر نہیں کی ہے, چاہے میں فاسق ایمان والا ہوں, چاہے میں فاجر ایمان والا ہوں, چاہے میں گنہگار ایمان والا ہوں, مگر ایمان والا ہوں, پر اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والے کی ہر حالت اچھی ہی ہوتی ہے. عجباً لامر المؤمن فإن امره كله خیر. مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہر معاملہ اچھا ہی ہوتا ہے. ان اصابت ہو سراؤ شکر, اگر اسے خوشی کی چیز پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. وہ ان اصابت ہو دراؤ صبر, اور اگر اسے تکلیف کی چیز پہنچتی ہے, غم کی چیز پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. اگر شکر کرتا ہے تو فکان خیر اللہ, یہ اس کے لیے خیر ہے, اور اگر صبر کرتا ہے فکان خیر اللہ تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اللہ اپنے مومن بندے کو مصائب میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ صبر کے دروازے سے جنت میں جائے, اور کبھی کبھی اپنے مومن بندے پر اچھے اچھے حالات بھیجتے ہیں تاکہ وہ شکر کے دروازے سے جنت میں جائے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر کوئی اچھی حالت ہے شکر کرو, بری حالت ہے صبر کرو. صبر کرنے کا کیا مطلب؟ شرعی حد میں رہ کر اس تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کرو, اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ جائے تو یہ سمجھو کہ اللہ اس تکلیف کے ذریعے مجھے بہت آگے پہنچانا چاہتے ہیں. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مجنو کو عشق ہو گیا لیلا سے, باپ سے کہا, باپ نے پیغام بھیجا مگر معاملہ قابو میں نہیں آیا, وہ لوگ راضی نہیں تھے اس رشتے سے, مگر عشق دل میں اتر گیا تھا. عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اب یہ کام کا مجنو وہ نکما ہو گیا بیچارہ لیلا کے چکر میں ہر وقت. عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. قیس نام تھا اس کا, قیس ابن عامر, مگر اتنا نکما ہو گیا کہ پوری دنیا آج اسے مجنو ہی کہتی ہے. عشق میں مبتلا ہو گیا. وہ دعائیں کرتا تھا کہ اللہ گناہ تو ہم کرنا نہیں چاہتے, ناجائز طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے, آپ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیجئے کہ ہمارا نکاح ہو جائے لیلا سے. جو لوگ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ صحیح اسباب اختیار کر لیے جائیں. ماں باپ کو کہا, انہوں نے پیغام بھیجا, وہاں سے نہ, پھر کوشش کی گئی نہ, پھر کوشش کی گئی نہ, تو اس کے بعد تقدیر سے لڑنے کا نہیں, اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لانے کی دعا کرنے کے بجائے اس کو اپنے دل سے نکالنے کی دعا کرو اگر راحت چاہتے ہو تو. اس لیے کہ لیلا ایک ہی نہیں ہے, اللہ نے ہزاروں لیلا بنائی ہے. فکر تب کرنی چاہیے جب مولا کو پانے کی کوشش کرے اور مولا دل میں نہ اترے, اس لیے کہ مولا ایک ہی ہے. مگر یہ لیلا پسند آ گئی اور اسے دل میں اتارنے کی کوشش کی, یا ہو گئی اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کی اور نہیں آئی, مارو لات اس کو, دوسری لیلا, دوسری نہیں تو اسے بھی مارو لات, تیسری لیلا. اور گھبرانے کا نہیں کہ اس سے جو پیار ہو گیا ہے اور جو مزہ آتا ہے اس کے تصور سے وہ دوسری نہیں. یہ قاعدہ ہے, جب کوئی دل میں اترتا ہے دل میں تو دوسری ساری چیزیں پھیکی پڑ جاتی ہیں, اور اس چیز کو نکالنا ہو تو دوسری کسی چیز کو دل میں اتارو. اور یہ کام مشائخ آپ کو بتلائیں گے کہ کیسے کرنے کا. میرے پاس نوجوان آتے ہیں یہ پرابلم لے کر, تو بہرحال کبھی کبھی ان کی ہاں میں ہاں کرنا پڑتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بھی آپ کا تعاون کریں گے, فکر نہ کرو, تمہارے ہونے والے سسر کو ہم پہچانتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو اسے ہاتھ میں لے نا, ورنہ اسے آج منع کر دیں گے تو یہ تو یہاں آنے والا ہے نہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے توا گرم ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے وہ کام لیجئے جو ہمارا پروفیشن ہے. ہمارا پروفیشن یہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں لیلہ اتر جائے وہ لیلہ ہم اسے دے دیں. ہمارا پروفیشن تو یہ ہے کہ غلط لیلہ دل میں اتر گئی ہے اس کی محبت کو نکالے, وہ کام ہم سے کروائیے. یہ لیلہ تمہاری زندگی میں آنے والی نہیں ہے, اب ہمیں یہ کہیے کہ یہ آنے والی نہیں ہے اور دل میں اتر گئی ہے, زندگی میں آنے والی نہیں ہے, تو ہماری زندگی پریشانی میں گزر رہی ہے, تو آپ اس لیلہ کو ہمارے دل سے نکال دیجئے تاکہ کسی اور لیلہ کو ہم تلاش کر لیں. مگر مجنو یہ کام کر نہیں سکا. ویسے برا آدمی نہیں تھا, اچھا آدمی تھا, اچھا مسلمان تھا. مجنو اچھا آدمی تھا مگر اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا. سمجھایا لوگوں نے مگر نہیں سمجھا. باپ اسے عمرے کے لیے لے گیا پر ایک دن کہا کہ بیٹا یہ لیلہ تمہاری زندگی میں آنے والی نہیں ہے, موو فارورڈ, کسی اور سے شادی تمہاری کرا دیتے ہیں. ایسی پاک جگہ پر آئے ہیں, اللہ سے دعا کرو کہ یہ محبت نکل جائے لیلہ کی تاکہ جا کر کے دوسری لیلہ ہم تمہارے لیے تلاش کریں. بہت لڑکیاں ہیں, اچھا ماحول تھا, اچھا موڈ تھا. تو باپ نے پھر اسے پیار کیا اور کہا کہ چلو میں تمہیں ملتزم پر لے جاتا ہوں اور وہاں تم دعا کرو کہ اللہ اس لیلہ کی محبت نکال دیجئے, کوئی دوسری لڑکی ہمیں دے دیجئے. تو کھڑا ہو گیا, باپ بھی بہت خوش ہوا کہ چلو بھائی یہاں تک لے آئے تو اچھا ہی ہوا. اب ملتزم پر کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کی, الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلہ لا اتوب. اے اللہ زندگی میں جتنی تیری نافرمانیاں ہیں ان ساری نافرمانیوں سے توبہ کر رہا ہوں لیکن لیلہ کی محبت سے نہیں, لیلہ چاہیے. پریشانی کی زندگی تھی, مقدر تھا اس کے لیے, اچھا آدمی تھا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے, اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ آگے کا واقعہ لکھا ہے کہ اچھا آدمی تھا, اسی لیے غلط کام نہیں کرتا تھا, غلط کام نہیں, دعا کر رہا تھا. تو روزانہ تہجد کے لیے اٹھتا تھا اور بہت دعائیں کرتا تھا, بہت دعائیں کرتا تھا. ایک دن دعا کی اور کہا کہ اے اللہ بس اب تو ہماری سمجھ میں بھی بات آ گئی ہے, یا تو لیلہ دے دیجئے یا لیلہ کی محبت دل سے نکال دیجئے, یا تو لیلہ ہماری زندگی میں آ جائے اور پھر دل میں رہے, یا یہ کہ لیلہ ہمارے دل سے نکل جائے تاکہ یہ پریشانی نہ رہے. نکمے ہو گئے ہم, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ کوئی دوسرا کام. بہت روئے, اللہ آپ قادر ہیں اس بات پر کہ آپ مجھے لیلہ دے دیں, اور آپ قادر ہیں اس بات پر کہ لیلہ کی محبت ہمارے دل سے نکال دیں. آپ اتنے قادر ہیں پھر بھی نہ لیلہ دیتے ہیں نہ اس کی محبت نکالتے ہیں, دو باتوں میں سے ایک بات تو کیجیے. اور ایسا روتے 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 وہیں ڈھیر ہو گیا اور سجدے میں آنکھ لگ گئی. اندھیرا ہے, رات کا تہجد کا وقت, مسلے میں پڑا ہوا ہے اور خواب دیکھتا ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مجنو, اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تم نے سچ کہا, ہم قادر مطلق ہیں, ہمیں یہ قدرت بھی ہے کہ لیلہ تمہیں دے دے اور ہمیں یہ قدرت بھی ہے کہ لیلہ کی محبت تمہارے دل سے نکال دے, مگر تم یہ بتاؤ کہ ان دو باتوں میں سے ایک بات اگر ہوئی اور تمہاری پریشانی دور ہو گئی اور سکون تمہیں مل گیا تو راتوں کو تہجد کے یہ سجدے باقی رہیں گے؟ ہم نے تو تمہیں گرفتار مصیبت اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے, اور تم سیدھے سیدھے سجدے کرتے نہیں تو اس مصیبت میں ڈال کر تم سے ہم سجدے کروا رہے ہیں. مصیبت میں ڈالتے ہیں اللہ ہمیں اپنا قرب دینے کے لیے. ایسے موقع پر بھی شیطان راہ مارتا ہے. مولانا صاحب دعا کیجیے, حجی صاحب دعا کیجیے, حضرت دعا کیجیے, پریشان ہو. آپ نماز پڑھیے, مسجد میں آئیے, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ, آپ بھی دعا کیجیے. نہیں نہیں, شرم آتی ہے, جب اچھے حالات تھے تب اللہ سے نہیں مانگتے تھے, اب برے حالات آئے تب اللہ کے پاس جائیں. تو اتنی زیادہ غیرت ہے تو ہم سے کیوں کہتے ہیں کہ اللہ سے میرا کام کرواؤ. ہم سے بھی تو اللہ ہی سے کروا رہے ہیں کہ اللہ کو کہو کہ میرا مسئلہ حل کر دے، تو اتنی زیادہ غیرت ہے، اللہ سے غیرت، اللہ سے استغنا. اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ نعمت دھکے نہیں دیتا کہ جا بھاگ یہاں سے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالی شانہ چاروں طرف سے، چاروں طرف سے راحتوں کے، سکون کے، آرام کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں پڑا رہے، اللہ کی نافرمانی میں اور بڑھ جائے، طغیان اور سرکشی میں اور بڑھ جائے، اور پھر اچانک موت کے وقت اس کا گلا دبوچ لیتے ہیں. اور اللہ جب کسی کو چاہتے ہیں تو بار بار مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، بار بار تکلیفوں میں ڈالتے ہیں کہ شاید شاید اس مرتبہ یہ جھک جاوے، شاید اس مرتبہ یہ جھک جاوے. میرے بھائیو، جب مصیبت آتی ہے اور مصیبت کے موقع پر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار اللہ کو منانا چاہیے، اور پھر کچھ نمازیں بڑھ جاتی ہیں، تلاوت بڑھ جاتی ہے، ذکر و اذکار بڑھ جاتے ہیں، دینداری کی طرف آنے لگتا ہے، دعائیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس میں حیا نہیں کرنی چاہیے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے یہاں مقبول ہیں. جس بندے پہ مصیبت آتی ہے اور دین سے دور ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے عذاب، اور جس پر مصیبت آتی ہے اور یہ آگے قدم بڑھاتا ہے، چاہے تھوڑا ہی صحیح، آگے قدم بڑھاتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی رحمت ہے. تو گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ تکلیف تو تھوڑی ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. جس وقت آپ اس تکلیف میں مبتلا ہیں، مقدمے میں پھنس گئے، کورٹ کے چکر شروع ہو گئے، ٹینشن، مگر آپ کی آنکھوں کو کچھ ہوا اس وقت؟ آنکھیں، پوری دنیا اگر آپ کو کوئی دے دے اور کہے کہ آپ کی دو آنکھیں مجھے دے دو، آپ دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ اس وقت آپ کے کانوں کو کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. زبان کو کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. اولاد کو کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. بیوی کو کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. گھر کو کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. ایک مصیبت ہے اور نعمتیں کتنی، غمی کا ایک سامان اور راحتوں کے کتنے اسباب. حضرت لقمان حکیم جن کے لیے کام کرتے تھے، جن کے وہ نوکر تھے یا جن کے وہ غلام تھے، ان کو ان سے بہت محبت ہو گئی تھی. تو جب بھی کوئی اچھی کھانے کی چیز آتی تھی تو وہ ان کے بغیر کھاتا نہیں تھا، اور پھر محبت اتنی تھی کہ وہ انہی کو کھلا دیتا تھا. تو ایک دن خربوزہ آیا، خربوزہ آیا، میلن، اس نے اسے کاٹا اور کاٹ کر کے اپنے ہاتھوں سے محبت سے کھلاتا رہا، وہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ میرا اللہ سے جو عشق ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ کا جو ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے. دشمن بھی اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے اور اپنے دل میں اس کے لیے احترام اور محبت پاتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ضد کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہ کر سکے، قلوب مسخر ہو جاتے ہیں. تو جن کے وہ غلام ہیں، جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں، وہ ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، وہی صاف کرتا ہے اور وہی کھلاتا ہے. کھلاتے 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 آخری ٹکڑا جب رہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو یار ہم بھی تھوڑا چکھ تو لیتے ہیں. پورا خربوزہ حضرت کو کھلا دیا اور چکھا، چکھا منہ میں ڈالتے ہی تھوک دیا، کڑوا، میلن کڑوا تھا، تھوک دیا اور کہا لقمان تم کچھ بولے ہی نہیں، پورا کڑوا خربوزہ کھا گئے. افسوس ہوا انہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ پورا کڑوا خربوزہ میری وجہ سے کھانا پڑا اسے. کہ تم مجھے کہہ دیتے، پہلے ہی لقمے پر مجھے کہہ دیتے. تو حضرت لقمان حکیم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی اور کہا آقا، جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی میٹھی چیز ملا کرتی تھی، ایک مرتبہ اگر کڑوی بھی مل گئی تو کیا حرج ہے؟ اگر میں کہتا کہ کڑوی ہے، ناشکری ہوتی، ناشکری ہوتی کہ چھوٹی سی بات پر شکایت. تو جس آقا کے در سے ہر وقت 24 گھنٹے لاکھوں کروڑوں میٹھی میٹھی نعمتیں نچھاور ہوتی رہتی ہے، اگر کسی وقت کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو حرج کیا ہے، اور وہ کڑوی بھی ہماری آخرت کی مٹھاس کے لیے. اس لیے گھبراؤ نہیں، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ شانہ صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیں گے قیامت کے دن بے حساب. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نیکیاں اور جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا اجر و ثواب تول تول کر فرشتے دیں گے، مگر صبر کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ فرشتے بھی نہیں تول پائیں گے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالو جب صبر کا اجر دینے پہ آئیں گے تو آسمان سے بارش کی طرح اجر و ثواب برسے گا، اوپر سے برسے گا، اور اتنا اجر و ثواب برسے گا، اتنا اجر و ثواب برسے گا کہ دنیا میں جو لوگ عافیت میں تھے، جو لوگ عافیت میں تھے، مثلا ہمارا ابھی آپریشن ہوا تو آپ سب اس وقت عافیت میں تھے، تو اس وقت تو آپ حضرات کو ہماری فکر ہے کہ اوہو ان کا آپریشن ہو رہا ہے، اور اپنے بارے میں خوش ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مگر قیامت کے دن جب اس آپریشن کے وقت ہم جن تکلیفوں سے گزرے ہیں اگر اس پر صحیح صبر ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس پر جب اجر ملے گا تو آپ سب دیکھ کر کے یہ سوچیں گے کہ کاش کہ ہمارا بھی یہی آپریشن دنیا میں ہوا ہوتا. یہ میں نے ایک مثال دی، جس کو ہم نے تکلیف میں دیکھا اور اس وقت دل میں خیال آیا کہ یار بیچارے پریشان ہیں، یہ جو بیچارہ ہے، یہ بیچارہ اس وقت، اسے جب قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب لیتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو اپنے آپ کو بیچارہ محسوس کریں گے، اور دل میں یہ خیال آئے گا کہ اسے تو بخار تھا، اسے تو چھوٹا سا مائنر آپریشن ہوا تھا، کاش کہ اس کے بدلے میرے اوپر کوئی ظالم مسلط ہو جاتا اور زندہ ہونے کی حالت میں میری چمڑی کو کینچی سے کاٹتا، پورے جسم کی چمڑی کو، تو بھی میں آج کتنا اجر و ثواب ملے. یہ میرے بھائیوں جو مضمون اس وقت بیان ہو رہا ہے اسے ذہن میں مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی وہ اس مضمون کو سن لیتے ہیں، اور اچانک جب گھر میں تکلیف آتی ہے یہ ذہن میں مستحضر نہیں ہوتا، پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ایک سیزن، ایک موقع، ایک اپرچونٹی جو اللہ دیتے ہیں اجر و ثواب حاصل کرنے کا، اسے ہم ضائع کر دیتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میں اگر تہجد کی نماز پڑھوں تو کتنی دیر پڑھوں گا؟ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ. ثواب کتنی دیر کا ملے گا؟ 10 منٹ کا. میں دعا کروں گا کتنی دیر کے لیے؟ 2 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ. کتنی دیر کے لیے ثواب ملے گا؟ 10 منٹ کے لیے. میں تلاوت کروں گا کتنی دیر کے لیے؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے کا ثواب ملے گا. اور جو مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جب تک وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے ہر سیکنڈ صبر میں ہوتا ہے، ہر سیکنڈ فرشتے اس کے لیے اجر و ثواب لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں میں نے ایک حدیث سنی تھی. بڑے صاحب علم تھے، نظر بہت وسیع تھی، ان کی نظر ان کتابوں اور ان مضامین تک تھی جہاں ہماری زندگی گزر جائے نہیں پہنچے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ جب ایک شخص بڑھاپے میں آتا ہے 50, 55, 60 سال کی عمر کو، اور اس کی 2, 3, 4 سال کی عمر رہ جاتی ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ، جنت میں اس کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، اور اب اس کی زندگی اتنی باقی رہ گئی ہے کہ 24 گھنٹے بھی اگر تلاوت اور نماز وغیرہ میں لگا رہے پھر بھی اتنا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکے گا کہ اس مرتبے پر پہنچے، تو یہ جائے گا کیسے وہاں؟ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے پہنچاؤں گا، یہ میرا کام ہے، میں نے اسے پیدا کیا، اس کے لیے جنت کا درجہ بھی میں نے مقرر کیا، اور وہاں تک پہنچانا میرا کام ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانہ اس شخص کو مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں. ایک ہی وقت میں ایک مصیبت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یعنی ایک ہی وقت میں 5, 6, 7 عبادتیں کر رہا ہے، 6, 7 صبر ایک ساتھ میں. اب وہ تو ایک ایک عبادت کا حساب لگا رہے تھے نا کہ اگر ایک ایک عبادت میں وہ مشغول رہے تو 3 سال میں تو نہیں پہنچ سکتا، اسے تو کم سے کم 21 سال چاہیے. تو وہ 3 سال اس کے ہیں اس میں سات مصیبتوں میں ڈال کر صبر کرواتے ہیں تو 21 سال تو اس کی ہو گئی. تو اللہ تعالی شانہ مصیبتوں میں ڈالتے ہیں اور اللہ ہی صبر کی توفیق دیتے ہیں. میں کل ہی ہمارے دوستوں سے کہہ رہا تھا, بچوں سے کہہ رہا تھا, طلبا سے, کہ میں نے کہا آپریشن ہوا, آپریشن کے بعد 1 ہفتے تک جس تکلیف سے ہم گزرے تو اب اس کا سوچتے ہیں, اس وقت اس کا سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار بہت تکلیف کے دن تھے, بہت تکلیف کے دن تھے. ڈسکمفرٹ, کروٹ بدلنے میں تکلیف, ادھر کروٹ بدلنے میں تکلیف, اپنی چوئس سے سو نہیں سکتے, بیٹھنا ہو تو کسی کا سہارا چاہیے. بلکہ اس وقت کی حالت میں سوچتے ہیں وہ تکلیف, مگر اللہ جل جلالہ عام نوازوں نے جب وہ تکلیف دی تھی ان دنوں میں بالکل نارمل تھا, وہ مجھے تکلیف نہیں لگ رہی تھی. اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا اور جو بھی مجھے پوچھتا تھا میں کہتے تھے کہ نہیں بہت اچھا, کوئی تکلیف نہیں, الحمدللہ کوئی ایسی تکلیف نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. یعنی حقیقت میں ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا, حالانکہ ابھی میں دیکھتا ہوں اور کمپیئر کرتا ہوں تو واقعی میں تکلیف میں تھا. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف پر صبر بھی دیتے ہیں. ہم کتنے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ نہ اف کرتا ہے نہ آہ کرتا ہے, یہ صبر کیسے کر رہا ہے اس بیماری پر. اللہ تکلیف دیتے ہیں اس پہ صبر بھی وہی دیتے ہیں. میں نے کہا نا کہ دیتے ہیں وہ لیتے نہیں, صبر بھی وہی دیتے ہیں اور اس صبر کی برکت سے اونچے اونچے درجے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے. اور اب وقت جو ہے نہیں رہا, دوسری چیز اصل جو مجھے بیان کرنی تھی وہ یہ کہ شکر جب نعمت دیتے ہیں تو صبر کی بات تو آ گئی, جب تکلیف آئی تو کیا کرو, بیٹھے مت رہو کہ بھائی بخار ہوا ہے تو اچھا ہے کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, اینٹی بایوٹک لوں گا, ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر گناہ معاف نہیں ہوں گے. نہیں, اسے دور کرنے کی, اس لیے کہ اس پہ بھی اجر و ثواب. اللہ اکبر, مصیبت آئی اس مصیبت کو عبدیت کے ساتھ شرعی حد میں رہ کر صحیح اسباب کو اختیار کر کے ہٹا رہے ہیں, یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی اجر و ثواب. اب یہ شفا ملی تو بھی ثواب, شفا نہ ملی تو بھی ثواب, مگر شرعی حد میں. گھبرا نہ جائے کہ یار یہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, اب مجھے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے. پھر لوگ جو ہیں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں بیماریوں میں, حاجتوں کو پورا کرانے کے لیے غلط عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, غلط ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں, ایسے غیر مسلم ہربلسٹ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں کرتے کہ اس دوا کے اندر حلال چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں, اس کا طریقہ جو ہے علاج کا اس میں کوئی شرک تو نہیں ہے, کفر تو نہیں ہے. شرعی حد میں رہ کر, شرعی حد میں رہ کر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ان کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سوئی سے ان کے آنکھوں میں چھوبن پیدا کر رہا ہے, بہت تکلیف ہوتی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ, دعاؤں کی کیا کمی ہوگی, دعاؤں کی کیا کمی ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک دن گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی بالکل ٹھیک ہے, خوش ہے. پوچھا کہ آج تو ٹھیک ہو گئی؟ کہا کہ ہاں, مجھے کسی نے کہا کہ یہاں ایک غیر مسلم ہے جو علاج کرتا ہے, میں اس کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے گلے میں دھاگا پہنایا, دھاگا بتائیے, دھاگا پہنایا, اور دھاگا پہنتے ہی مجھے شفا حاصل ہو گئی. اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے ہوں گے کہ وہ غیر مسلم کون ہے, اس کا علاج کا طریقہ کیا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود پریشان تھے اپنی بیوی کے بارے میں, وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر دھاگے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یوں کر کے توڑ دیا اور کہا غیر مسلم کے پاس تو گئی تھی جو ناجائز طریقے سے علاج کرتا ہے, سن میری بات, شیطان تیری آنکھوں کے ساتھ کھیلتا رہا, یہاں تک کہ تجھے کفر کے کنارے تک پہنچایا, اور جب تو وہاں پہنچ گئی تو وہ ہٹ گیا پیچھے تاکہ تیرا یقین بڑھ جاوے اور تیرا یقین بیٹھ جاوے اس علاج کرنے والے میں کہ ہاں یہی طریقہ صحیح ہے. صبر کر اللہ کی بندی, صبر کر, صبر کر. شرعی حد میں رہ کر علماء سے مشورہ کر کر کے ذرا ذرا سی بات میں باہر کا اثر, باہر کا اثر, باہر کا اثر. کوئی باہر کا اثر نہیں, اندر کا اثر ہوتا ہے, اندر کا. دل ہمارے برے تو اللہ ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے ان حالات میں ڈالتے ہیں. اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرو جن پر آپ کو اعتماد ہے, اور وہ آپ کو منع کر دے, رک جاؤ, بس رک جاؤ, ادھر ادھر مت جاؤ. بہت تجارتی اور کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ عملیات کس طرح کیے جاتے ہیں, شاید ہی, شاید ہی. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عملیات کو جانتے ہوں گے, دھوکہ دیتے ہیں. شیطان کا اس میں دخل ہو جاتا ہے, اور کچھ سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ کہ ہاں آئی ایم فیلنگ گڈ. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر اچھی حالت ہے تو شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کا کیا مطلب؟ دل دماغ سے یہ سمجھو کہ یہ صحت اللہ نے مجھے دی ہے, اللہ نے دی, اللہ نے دی. مثلا میں ابھی کیا سوچوں کہ تشخیص ہوئی, ڈاکٹر اچھے ملے, انہوں نے اچھی تجویز کی, اچھی رہنمائی کی, آپریشن بہت اچھا ہوا, اور اس کے بعد ریکوری بہت اچھی ہو رہی ہے. یہ میری ہوشیاری کی وجہ سے نہیں, یہ ڈاکٹر کی ہوشیاری کی وجہ سے نہیں, یہ فلاں کی وجہ سے نہیں, یہ سب کچھ ہوا میرے اللہ کی وجہ سے. اور اس کا زبان سے بھی اعتراف کرو, تنہائی میں اللہ کے سامنے بھی کہ اللہ سب کچھ آپ نے کیا ہے, اور دوسروں کے سامنے بھی. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں تو کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ آپ نے کیا ہے, مگر لوگوں کے سامنے اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو ایسا نہ ہوتا, اور میرے دماغ میں یہ بات اگر نہ آتی تو ایسا نہ ہوتا. نہیں, یہ کہو گے عجیب طریقے سے ہوا, بیٹھا ہوا تھا, ذہن میں یہ بات آ گئی, میرے اللہ نے یہ بات ڈالی, میرے اللہ نے یہ کیا, میرے اللہ نے یہ کیا. دل دماغ سے بھی یہ سوچو, زبان سے لوگوں کے سامنے ذکر کرو اس کا, میرے اللہ نے کیا, میرے اللہ نے کیا, میرے اللہ نے کیا. اور پھر اس نعمت کو جو ملی ہے, یہ صحت کی نعمت, اسے استعمال کرو صرف ان کاموں میں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ ہے صحیح شکر, کہ نعمت کا استعمال صحیح ہے. تو آج جو ہے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں یہ خوشی کا موقع نصیب کیا, شادی کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے, یہ خوشی کا موقع. حضرت مولانا اسماعیل صاحب مدظلہم العلی, حضرت مولانا رشید صاحب مدظلہم العلی, ان دونوں حضرات سے اور ان دونوں خاندانوں سے ہمیں قلبی محبت ہے. اور میں نے تو ایسے ہی مولانا کے سامنے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے کہا سب جھمیلوں کو چھوڑو, دونوں خاندان والے یہاں آ جاؤ اور سیدھی سادھی شادی ہو جائے, اور خانقاہوں میں خشک روٹی اور دال کھلائی جاتی ہے, ایسی شادی بھی ہوگی جس میں سب خشک روٹی اور دال کھا کر کے جائیں. ایسے میں نے تو مولانا کو ہنسی مذاق میں کہا تھا, مگر مولانا نے وہاں جا کے ذکر کیا, تو اب دونوں حضرات کو محبت ہے. تو خوشی بہرحال مجھے بھی بہت ہوئی کہ ان بچوں کی شادی میں ہم شریک ہو. تو یہ خوشی کا موقع ہے دونوں خاندانوں کے لیے. دلہا سے ہو سکتا ہے کہ گھر میں دلہن بھی سن رہی ہو, ان سے, دونوں سے, اور دونوں خاندانوں سے میں یہ کہوں گا کہ جو خوشی کا موقع اللہ نے دیا ہے, تو اس کے بعد بھی جتنے بھی اب کام کرنے ہیں, شادی سے تعلق رکھنے والے, اور پھر دلہا دلہن کے آپس میں ازدواجی تعلقات, ایک میریڈ لائف میں اللہ کا شکر ادا کر کے پوری کوشش کریں کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو زندگی میں کہ جس سے اللہ ناراض ہو, اور اگر ایسا کوئی کام ہو جائے تو فوراً توبہ. میں, میرے دو ہی لیسن ہے, TT, تقوی توبہ, بس تقوی توبہ, TT. تقوی یعنی ایسے کام سے بچو جس سے اللہ ناراض ہو, اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. یہ ٹی ٹی جو ہے دوسرا ٹی ٹیپیکس, یہ توبہ جو ہے یہ ٹیپیکس ہے, توبہ کا ترجمہ ٹیپیکس. لکھتے ہیں لکھتے ہیں, اور لکھتے لکھتے اگر کسی جگہ غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, چھک چھک نہیں کرتے, ایسے ٹیپیکس لگاتے ہیں, اور ٹیپیکس لگاتے ہیں, ٹیپیکس سے وہ چیز چھپ جاتی ہے, وہ دور ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ لکھتے ہوئے ٹیبل پر ٹیپیکس رکھتے ہیں, تو اپنی زندگی میں ٹیبل پر توبہ رکھو ساتھ, توبہ ہر جگہ ساتھ رہے, ذرا غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کا ٹیپیکس. اور میں پھر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ لکھنے والے کے ٹیبل پر ٹیپیکس ہوتا ہے, تو یہ سوچ کر کے چونکہ ٹیپیکس ہے اس لیے غلطی ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں, ایسا کوئی لکھنے والا نہیں سوچتا. ٹیپیکس ہونے کے باوجود بھی وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ غلطی نہ ہو. تو توبہ کا ٹیپیکس ہمارے ساتھ رہے مگر پوری کوشش ہو کہ غلطی نہ ہو, لیکن اگر ہو جائے تو انتظار مت کرو, کل کا پرسوں کا ترسوں کا شب برات کا شب قدر کا حرمین شریفین جانے کا نہ, فوراً فوراً چلتے چلتے مسجد میں آنے کا بھی نہیں, فوراً بیٹھے بیٹھے ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ ہمیں ہم سب کو بڑے بڑے گناہوں سے بچائے, چھوٹوں سے بھی بچائے, مگر زنا ہو گیا, زنا کسی سے ہو گیا, شراب پی لی, اب زنا ہو گیا تو ناپاک ہے, شراب پی لی تو منہ گندا ناپاکی کی حالت میں ہے, وہ یہ نہ سوچے کہ پہلے میں غسل کر لوں پھر توبہ کروں, نہ فوراً توبہ, پہلے توبہ پھر غسل, پہلے توبہ پھر منہ کو صاف کرو, توبہ توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو. یہ توبہ اتنا پاورفل ہتھیار ہے, اتنا طاقتور ہتھیار ہے کہ توبہ کی برکت سے گناہ کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے گا. تو شکر یہ ہے کہ نعمت کا استعمال صحیح ہو, یعنی اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو, اور اگر ہو جائے تو توبہ کر کے. بس اسی کی تلقین تینوں آیتوں میں کی گئی ہے, نکاح سے پہلے تین آیتیں پڑھی جاتی ہے, تقوی تقوی تقوی, اور تقوی 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 اس کے ساتھ توبہ کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ توبہ بھی تقوی ہی کا حصہ ہے, یہ ٹی اس ٹی کے اندر داخل ہے, توبہ بھی تقوی کا حصہ ہے. تو تقوی, تو تقوی کا مطلب یہ کہ گناہوں سے بچو اور ہو جائے تو توبہ کرو, ایسی زندگی. تو اب شادی کے موقع پر یہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے, تو ایک ہی بات عرض کروں گا اس سلسلے میں, شادی کے موقع پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تقوی تقوی تقوی, تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آیتیں پڑھ کر تقوی تقوی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج مولانا رشید صاحب بھی بہت خوش ہیں, مولانا اسماعیل صاحب بھی بہت خوش ہیں, دلہا میاں خوش, دلہن خوش, پھر ان کے دونوں کے خاندان خوش, پھر ہمارے جیسے لوگ جو ان کے رشتہ دار نہیں ہیں مگر جن کو محبتیں ہیں خوش, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم ہم لوگوں پر کیا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو نہ مولانا رشید صاحب کو جانتے ہیں نہ مولانا اسماعیل صاحب کو جانتے ہیں, مگر شادی کا لفظ کان میں پڑتے ہی خوشی محسوس ہوتی ہے, خوشی تو سب خوشی محسوس کر رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر تقوی کی تلقین کر کے ہم لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ مولانا رشید صاحب آپ کی بچی کے نکاح کی یہ جو خوشی ہے یہ کب تک رہے گی آپ کے دل میں, مولانا اسماعیل صاحب بیٹے کی یہ جو نکاح کی خوشی ہے دل میں کب تک رہے گی, آج 1000% ہے, کل 900% ہو جائے گی, 800% ہو جائے گی, چلتے چلتے ختم ہو جائے گی. دلہا میاں کے دل میں آج جو شادی کی خوشی ہے یہ آج کی خوشی, ہم تو دعا کرتے ہیں دونوں کے لیے کہ ایسی زندگی یہ دونوں گزاریں کہ دنیا میں بھی خوش رہے آخرت میں بھی, مگر آج کی یہ جو نکاح کی جو خوشی ہے وہ کب تک رہے گی. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا کہ بھئی دیکھو آج تم کو یہ ایک عارضی خوشی ملی ہے تو تم کو کتنا مزہ آ رہا ہے, عارضی خوشی ملی ہے, ٹیمپوریری خوشی, اور وہ بھی بہت چھوٹی دنیا کی, کتنا تمہیں مزہ آ رہا ہے, تو سوچو کہ آخرت کی ہمیشہ کی جنت میں جانے کے بعد کی بڑی خوشی جب ملے گی تو تم کو کتنا مزہ آئے گا. تو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس چھوٹی خوشی سے سبق لے کر اس بڑی خوشی کے لیے تیاری کرو, اور وہ بڑی خوشی کیسے اس کے لیے کیسے تیاری ہوگی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ٹی اور ٹی سے تقوا لاؤ تقوا لاؤ تقوا لاؤ, ہر اس چیز سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور اگر ایسا کوئی کام ہو جائے اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. میں تو دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ توبہ کے لیے شرط ہے, توبہ کے لیے شرط ہے کہ دل میں پکا ارادہ ہو کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. مگر اگر یہ کیفیت آپ نہیں پاتے ہیں پھر بھی اللہ سے کہو گے اے اللہ جھوٹا ہوں, اے اللہ جھوٹا, زبان کچھ کہہ رہی ہے دل کچھ کہہ رہا ہے, زبان سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں کروں گا دوبارہ مگر دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ اس گناہ کا مزہ ضرور لوں گا دوبارہ. اے اللہ جھوٹی ہی توبہ ہے, تو اسے سچی کر دے, تو اسے سچی کر دے. اس لیے کہ اس کے بغیر اگر توبہ جھوٹی ہے تو اسے سچی کون بنا سکتا ہے, دل کی حالت کو کون بدل سکتا ہے. بس اللہ کی طرف رجوع کرو اور یہ شیطان کے خیال کو مت آنے دو کہ تو گنہگار ہے تیری کون سنے گا, دیر از نو پوائنٹ. کتنی مرتبہ توبہ کی, کتنی مرتبہ کوشش کی, کتنے رمضان آئے, کتنے عمرے کیے, کتنی مرتبہ جماعت میں گیا, شیخ کے پاس بار بار جاتا ہے, یہ گناہ چھوٹتا نہیں, چھوٹتا ہے ایک ہفتے کے لیے پھر شروع ہو جاتا ہے. نہیں مایوس نہیں, مایوس نہیں, مایوس نہیں, نہیں مایوس, پورے یقین کے ساتھ کہ نہیں میرا اللہ ضرور, میرا اللہ ضرور, میرا اللہ ضرور, میرا اللہ ضرور میری مدد کرے گا, میرا اللہ ضرور میری مدد کرے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غدر کے زمانے میں ایک نوجوان نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی, جہاد کا موقع تھا, تلوار اٹھائی, شرابی کبابی تھا. اب ظاہر ہے کہ جب جہاد کے لیے جا رہے تھے توبہ تو کر ہی چکا تھا, توبہ تو کر چکا تھا, تو توبہ کر چکا تھا کہ اب تو مرنا مارنا ہے, تو توبہ کر چکا تھا. دل میں خیال آئے کہ چلو مسجد میں جا کر دو ایک رکعت پڑھ کر کے پھر جہاد کے لیے جائیں. وہ مسجد کے دروازے پر آ کر اس کے قدم رک گئے اور ہمت نہیں ہوئی کہ اتنا گنہگار بدن اور میں مسجد میں جاؤں, مگر مایوس نہیں, کہا کہ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے, آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ جنت کو تیار رکھ, میں تو جنت میں آ رہا ہوں اس مسجد کے دروازے سے نہیں تو جہاد کے دروازے سے, مگر آ رہا ہوں تیری جنت میں. یعنی اتنا گنہگار کہ اسے ہمت نہیں ہوئی مسجد میں قدم رکھنے کی, کہ میرے پاؤں اتنے گندے ہیں کہ مسجد میں کیسے رکھوں, مگر اللہ کی جنت سے مایوس نہیں ہوا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. اس نے کہا اے اللہ جنت کے دروازے کھول, جنت تیار رکھ, میں آ رہا ہوں جنت میں مسجد کے دروازے سے نہیں تو جہاد کے دروازے سے, مگر آ رہا ہوں جنت میں. اس سے کوئی مایوس نہ ہو, کوئی مایوس نہ ہو, ہر شخص کوشش کرے, ہر شخص کوشش کرے. اللہ تعالی شانہو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر پر ختم کرتا ہوں, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر ہیں, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. تو تقویٰ رہے, اور اگر ٹی آ جائے ٹوٹنا آ جائے تو پھر ٹی سے اس کو دوبارہ جوڑے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ ہم سب کو عافیتوں والی زندگی عطا فرماوے, جب تک زندہ رکھے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے, جب موت آئے تو اللہ تعالی ایمان والی, ولایت والی, مقام صدیقیت والی, قبولیت والی, اپنے عشق و محبت والی, حرمین شریفین والی موت عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.